السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة 22 رجب سن 1440 مطابق 29 مارچ سن 2019 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے. خطبے کا موضوع سورة النجم کی آیات میں غور و فکر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. محترم سامعین و حضرات گرامی قدر، یوں تو پورا قرآن کریم خیر و برکت، باعث رشد و ہدایت اور نور ایمانی کا ذریعہ ہے، اور اس کی ہر ہر صورت عظیم معانی اور وسیع اغراض و مقاصد پر مشتمل ہے، مگر بعض صورتوں کو خصوصی اور امتیازی مقام حاصل ہے. انہی خاص صورتوں میں سورہ نجم بھی شامل ہے، جو اپنے اندر بہت ہی عظیم الشان معانی کو سموئے ہوئے ہے اور انتہائی جلیل القدر اسلامی واقعے یعنی اسراء و معراج کے بیان پر مشتمل ہے. بلا شبہ اس سورہ کا مضمون ہر مومن کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. اس سورہ کو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں. یہی وہ سورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے جس کی مجمع عام میں جہراً تلاوت فرمائی. اس سورت کی فضیلت و عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ رب ذو الجلال والاکرام نے اس کے آغاز میں نجم کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کر لوگوں کے سامنے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم جل جلالہ کی طرف سے حق اور سچ پر ہیں، اور لوگوں کو خیر و نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کو راہ راست کی ہدایت کرتے ہیں. اس سورہ کی ابتدائی آیتیں ملاحظہ فرمائیں: والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے لگے کہ یہ تمہارے ساتھی نہ بھٹکے اور نہ غلط راستہ پر ہوئے، اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو خالص وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. یعنی جس طرح دنیا کے انسان رات کی تاریکی میں ستاروں سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور راستے کا پتہ لگاتے ہیں، اسی طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایمان و ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ کے بندے آپ سے راہ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور آپ کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات خواہش نفس کے اثر سے نہیں ہوتی، اور نہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے ہیں، بلکہ آپ کے کلام کی شان یہ ہے کہ وہ خالص وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے. پس آپ کی ہر بات بالکل برحق اور آپ کی ہر خبر بالکل سچی ہے. قرآن کریم کی عظمت و اہمیت کا شعور رکھنے والوں، آئیے ذرا سورہ نجم میں ذرا تفصیل سے غور و فکر کریں. تو جاننا چاہیے کہ اس سورہ میں توحید و رسالت اور حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہم السلام کے صحیفوں کے مضامین وغیرہ کا بیان ہے. نیز اس میں اسراء اور معراج کا ذکر ہے، جس کے ضمن میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر اور وہاں کے مشاہدات کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ تعالی کی عظمت و قدرت کا بخوبی مشاہدہ کیا، اللہ کی قدرت کے بہت سے عجائب دیکھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی ہیئت و کیفیت پر دیکھا. باری تعالی کا ارشاد ہے: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. اور انہوں نے اس فرشتے کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے قریب، اسی کے قریب جنت المأوی ہے. سدرۃ المنتہا ایک جنتی درخت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اس طرح منظر کشی فرمائی ہے، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَالَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَهَا تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصِفَهَا مِنْ حُسْنِهَا. اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہیں، یعنی ہر پھل بڑے مٹکے کے برابر ہے. پس جب اللہ کے حکم سے اس کو اس چیز نے چھپا لیا، جس نے بھی چھپا لیا، تو اس کی کیفیت تبدیل ہو گئی. پس اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی اس کے حسن کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا. سدرۃ المنتہا کی کیفیت کے بارے میں باری تعالیٰ کا فرمان ہے، اذ یغش السدرۃ ما یغشا، جبکہ سدرہ کو لپیٹ رہی تھی جو چیز کی لپیٹ رہی تھی. اس مبارک سفر میں خاتم الانبیاء والنبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات فرمائی، جنہوں نے آپ کا استقبال فرمایا اور آپ کو خوش آمدید کہا. ان میں حضرت آدم، حضرت یحییٰ ابن زکریہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام شامل ہیں. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جو شکل و سباحت میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے. اسی طرح آپ نے بیت معمور کا بھی مشاہدہ فرمایا، پس آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب دیا، هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك اذا خرجوا لم يعودوا اليه. یہ بیت معمور ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار نماز ادا کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر دوبارہ واپس نہیں آتے. اس سے فرشتوں کی کثرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسرا اور معراج کی روداد بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جنت کی حسین منظر کشی فرمائی ہے اور اس کی عظیم الشان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، تاکہ ہمارے اندر اس کا شوق پیدا ہو اور ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اس کو حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہو. چنانچہ ارشاد ہے، ادخلت الجنہ فإذا فیها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، مجھے جنت میں داخلے کی سعادت ملی، میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کی لڑیاں اور ہار ہیں اور اس کی مٹی سراپا مشک ہے. الحاصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں بڑے عظیم الشان مناظر اور اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد رأى من آیات ربه الكبرى، انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس تشریف لائے اور صبح میں آپ نے لوگوں کو اس کی اطلاع دی اور لوگوں کو اس واقعے کا علم ہوا، تو مشرکین نے اس بابت چیمی گوئیاں شروع کر دیں، مگر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کے اس سفر کی اور آپ کے بیان کی مکمل تصدیق کی. صحابی جلیل یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس واقعے کی تصدیق کی. برادران اسلام و معزز خواتین، سورہ نجم میں باری تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کو بیان فرمایا ہے اور بندوں کے دلوں میں اس حقیقت کو راسخ فرمایا ہے اور اس بات پر ایمان و یقین کا حکم دیا ہے کی جلالت شان اور کبریائی اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے. آسمان اور زمین کی ملکیت اور حکومت اسی کے لیے ثابت ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے تمام مخلوقات میں تصرف فرماتا ہے. وہ اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اپنی عزت و جلال کے مطابق جو فیصلہ چاہتا ہے نافذ فرماتا ہے. وہ نیکی کرنے والوں کو بہت عمدہ بدلہ عطا فرماتا ہے اور برائی کرنے والوں کو اپنے عدل کے مطابق سزا دیتا ہے. یا پھر اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما دیتا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى. اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کی جزا دے گا اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا معاوضہ عطا فرمائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو اپنی وسیع رحمت اور مغفرت کی بشارت دی ہے جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. باری تعالیٰ ایسے بندوں کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا, ان کی پردہ پوشی فرمائے گا اور ان کو اپنی رحمت و عنایت سے نوازے گا. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. وہ لوگ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں مگر یہ کہ ان سے معمولی گناہ ہو جائیں. بے شک آپ کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے. سورہ نجم میں آگے چل کر حکمت و نصیحت اور اصول و احکام کے کچھ مضامین بیان کیے گئے ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں مذکور ہیں. ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفی. کیا اسے خبر نہیں ان مضامین کی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم کے بھی جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی. اس سلسلے کا پہلا مضمون یہ ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یعنی ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے, کسی کا گناہ دوسرے کے سر نہیں ڈالا جائے گا. اسی طرح کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ اپنے سر نہیں لے سکتا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اور یہ کہ انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی, بس انسان کو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو اس نے خود کیا ہے یا کسی نیک عمل کا سبب اور ذریعہ بن کر اپنا کردار ادا کیا ہے یا کوئی صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا ہے جس کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی قائم و دائم رہے اور اس کا ثواب اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے, یا نیک آل و اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں. بہرحال انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, جیسا کہ اگلا مضمون اس کی وضاحت کر رہا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. اور یہ کہ انسان کی سعی بہت جلد دیکھی جائے گی, پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی آدمی کا ہر چھوٹا بڑا عمل مکمل طریقے پر محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں ہر آدمی کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کر دے گا اور اس کو کامل اور مکمل طریقے پر بدلہ عطا فرمائے گا, جس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ایک برائی ایک شمار ہوگی اور اسی کے مطابق سزا ملے گی, یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دے گا. جبکہ ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک عطا فرمائے گا, بلکہ جس کو چاہے گا اپنے فضل و کرم سے مزید در مزید عطا فرمائے گا. خود اس کا اعلان ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے. اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. نماز اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والوں, رب ذو الجلال والاکرام نے سورہ نجم کا اختتام سجدہ پر فرمایا اور اس کے آخر میں بندوں کو سجدہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فاسجدوا للہ واعبدوا, پس اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. بلا شبہ سجدہ میں بندہ اللہ تعالی سے قریب تر ہوتا ہے. سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سجدے میں بندہ اپنے رب سے مناجات اور سرگوشی کرتا ہے اور اللہ سے روحانی تعلق قائم کرتا ہے. پس باری تعالیٰ اس کی پکار سن لیتا ہے, اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کی حاجت و ضرورت کی تکمیل فرما دیتا ہے. سجدہ نماز کا ایک عظیم الشان رکن ہے اور نماز اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ربط و تعلق کا مضبوط ذریعہ ہے. نماز میں دل کا سکون اور روح کی معراج ہے۔ نماز میں بندہ اپنے رب کے دربار میں عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے خالق کے سامنے خشوع خضوع اختیار کرتا ہے اور اپنے مالک کو چپکے چپکے پکارتا ہے۔ پس باری تعالیٰ اس کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو دین و دنیا کی ترقی اور رفعت عطا فرماتا ہے اور اس کو جنت کے اعلیٰ مقام میں ٹھکانہ کی بشارت دیتا ہے۔ نماز دین کا بنیادی رکن ہے جو شب معراج میں امت پر فرض کی گئی ہے۔ واقعہ معراج کے بیان میں سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت پر اولاً دن و رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب ان امتی ضعفاء اجسادهم وقلوبهم واسماعهم وابصارهم وابدانهم فخفف عنا۔ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کے بدن، ان کے قلوب کمزور ہیں، نیز ان کی سماعتیں، ان کی بصارتیں اور ان کے بدن کمزور ہیں، لہذا ہم پر تخفیف اور آسانی فرما دے۔ تو رب ارحم الراحمین کی طرف سے ندا آئی، یا محمد۔ آپ نے عرض کیا، لبیک وسعدیک۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہ لا یبدل القول لدی فکل حسنۃ بعشر امثالها فہی خمسون فی ام الکتاب وہی خمسون علیک۔ در حقیقت میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا، پس ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، لہذا اصل میں تو 50 ہی نمازیں ہیں، جبکہ آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ یعنی رب ارحم الراحمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست قبول فرما لی اور 5 نمازوں کی ادائیگی پر 50 نمازوں کا ثواب دینے کا فیصلہ فرما دیا۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس امت پر آسانی فرما دی، نیز ہم کو انہی کاموں کا مکلف بنایا جن کو انجام دینا ہمارے بس میں ہے۔ اس نے اپنی عنایت و رحمت سے کسی بندے کو اس کی طاقت و وسعت سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں دی، اور اپنے کرم سے ہمارے معمولی عمل کی قدردانی فرمائی، اس کو قبولیت بخشی اور اس پر کثیر اجر و ثواب عنایت فرمایا۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں مخلصانہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سورہ نجم سمیت پورے قرآن کریم کی عظمت و فضیلت کا شعور عطا فرما، قرآن کریم کو ہمارے قلوب کی بہار، دلوں کا نور اور آنکھوں کا سرور بنا دے۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں دونوں جہان کی بھلائی اور کامیابی عطا فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ ویاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اذاعت القرآن الکریم ابوظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔